أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے. خدا کی دی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قرآن و اہل بیت کی ہمراہی میں پروردگار عالم کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ، اس دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے خدا ہمیں سرفراز فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے، امام کے ظہور مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایک عظیم الشان سلسلہ ہدایت کا، رہنمائی کا جاری و ساری فرمایا، اور اس سلسلے میں جو قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے دی گئیں اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 124,000 انبیاء میں کسی ایسے نبی کی تاریخ ہمیں نہیں معلوم جس کی 11 نسلیں ایک کے بعد ایک شہید ہوئیں. صرف ختمی مرتبت کی نسل ہے. کسی نبی کی تاریخ میں ہمارے پاس یہ قربانیاں نہیں ہیں جو قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیں، اور نہ صرف یہ کہ 11 نسلیں شہید ہوئی ہیں بلکہ ان کے ہمراہ اگر لاکھوں نہ کہوں تو کم سے کم 10,000 پاکیزہ ترین افراد روئے زمین کے اوپر رہنے والے شہید ہوئے، اور ان میں سے بعض افراد ایسے تھے جن کے بارے میں دشمن بھی گواہی دے رہے تھے کہ ان سے زیادہ پاکیزہ انسان روئے زمین کے اوپر موجود نہیں. ابھی جس صحابی کی قبر مقدس پر شام کی سرزمین پہ حملہ ہوا، جن کو کبھی حجر ابن عدی اور کبھی حجر ابن عدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں دشمن کی گواہی موجود تھی کہ ان سے زیادہ پاکیزہ انسان اس وقت غیر معصومین کے درمیان روئے زمین پہ موجود نہیں تھا. انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبعیت میں، ان کی پیروی میں، ان کے راستے پر چلتے ہوئے قربانیاں دیں، اور تاریخ اسلام کے اندر قربانی کا ایک اور سلسلہ شروع کیا. اگر ہم مخلص چاہنے والے ہیں خدا نے متعال کے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم قربانی نہیں دیں گے. ہمیں قربانی دینی ہے. قرآن کریم کا وعدہ ہے احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر وعدہ آیا ہے. مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین اسلام کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی اللہ محمد آل محمد.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد 250 سال پر مشتمل ہے، اور اس 250 سال کے اندر جو بہت خوبصورت ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی سیرت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی بآسانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ 10th امام کی جگہ پہلے امام کو دیکھیں، یعنی اگر مولا امین المومنین کا دور
چالیس ہجرا
نہ ہوتا، مولا کا دور 200 ہجرا ہوتا، تو جو کام 9th, 10th, اور 11th امام نے کیا بعین ہی وہی کام امیر المومنین انجام دیتے، اس میں کوئی فرق نہیں. اگر مولا 6th سرکار کا دور 140 ہجرا ہے، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد، اور 148 میں شہادت واقع ہوئی ہے، اگر وہ 40 ہجرا میں تشریف فرما ہوتے، وہ 11 ہجرا میں تشریف فرما ہوتے، تو بعین ہی وہی کام کرتے جو امیر المومنین نے انجام دیا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں. اور اس جدوجہد کا اندر کچھ اصول ہیں جو ہم وضع کر سکتے ہیں، اور جو چند دنوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان عوامل کو سمجھیں جن کے ذریعے سے ان کے اصحاب تشکیل پاتے تھے. اور آپ سے میری مسلسل یہ درخواست ہے کہ ان مجالس اعضاء کو اپنے عملی قرب کا ایک ذریعہ قرار دیں. ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ یہاں پہ شرکت کریں اور شرکت کرنے کے بعد گھروں کو روانہ ہوں اور ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو. ہمیں اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے نزدیک لے کے جانا ہے تاکہ ہم اس ہدف کو پورا کر سکیں جس کی خاطر انہوں نے یہ عظیم الشان قربانی دی ہے اور باقی ان کے اولاد طاہرہ نے قربانیاں دی ہیں. کس قسم کے اصحاب ہوتے تھے، اور یہ جو جد و جہد تھی اس کے اصول کیا تھے؟ میں بہت تیزی سے ایک دو اصولوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم اس سے تھوڑا سا آشنا ہو جائیں، اور اس کے بعد جس گفتگو کو کل ہم لے کر چلے تھے اس کی علامتوں کو اہل بیت کی سیرت کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلاً اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی حاکمیت کو، اپنی حکومت کو جبر، دوسروں کو مجبور کر کے نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے. کبھی انہوں نے کسی کے اوپر یہ جبر نہیں کیا، یہ سختی نہیں کی کہ وہ ہماری حکومت کو قبول کرے. ان کا 100% حق تھا. جو کچھ وفات رسول کے بعد پیش آیا اس کے اندر 100% حق امیر المومنین کے پاس تھا. من کنت مولا فہاد علی مولا، اور دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر رحلت تک اللہ کے رسول اس کو بیان فرماتے رہے. لیکن جب مسلمانوں نے اس حق کو دینے سے گریز کیا، امیر المومنین نے کسی کی گردن پہ شمشیر نہیں رکھی. لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اس حق کو خود قبول کریں، اور یہ اصولوں میں سے ایک اصول تھا. اہل بیت کی جد و جہد جبری نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد اختیاری جد و جہد ہے. کسی کی گردن پر شمشیر نہیں رکھی جائے گی کہ وہ امیر المومنین کی حاکمیت کو قبول کریں، بلکہ اہل بیت اطہار نے لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں. اور پھر ایک موقع آیا خلیفہ ثالث کی بات کہ لوگ اس حد تک امیر المومنین کی طرف لپکے خلافت کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں میں نے احساس کیا کہ اگر میں قبول نہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن و حسین ان کے اس ہجوم کے اندر کچھ لے جائیں. اس موقع پر بھی حتی امیر المومنین نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا دعونی والتمسوا غیری، فرمایا حق تم لوگوں کے لیے مبہم ہے، اور ایک تشبیہ استعمال کی، فرمایا آسمان کے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں. دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو، جاؤ کسی اور کو لو اگر تمہارے ذہن میں کچھ اور آتا ہے، اور اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں حق کو نافذ کروں گا. اور ایک علامتی جملہ ارشاد فرمایا جس کو حقیقت میں تبدیل کیا، فرمایا وہ تمام مال جو لوٹا گیا ہے وہ بیت المال میں واپس لاؤں گا، حتیٰ اگر کنیزوں کا مہر قرار دیا جا چکا ہو اس کو بھی واپس لاؤں گا، شدید ترین عدل نافذ کروں گا، اور اس عدل کو امیر المومنین جانتے تھے کہ یہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعوت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے کسی پہ جبر نہیں کرنا، انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں نے دعوت کو اختیاراً قبول کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصول ہوگا۔ آپ جب دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے نکلیں گے، اپنے مذہب، اپنی فکر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، بنیادی ترین اصول آپ کو یہ رکھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں گے، قبول کریں گے تو بہت اچھا ہے، اور قبول نہیں کریں گے تو اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری قرار نہیں پائے گی۔ یہ پہلا ایک اصول ہے۔ 250 سال کی زندگی میں اسی کے اوپر کار فرما رہے، چاہے وہ وقت تھا جب بظاہر دشمن طاقتور تھا، اور چاہے وہ وقت ہو جب وہ خود طاقتور تھے۔ اور عالم یہ تھا امیر المومنین کے اس اختیار دینے کا کہ مولا جب خلافت ظاہریہ کے اوپر فائز تھے تب بھی اپنے دشمنوں کو جو بیت المال سے پیسہ جا رہا تھا وہ منقطع نہیں کیا تھا۔ حتیٰ ایسے دشمن تھے امیر المومنین کے جو ان کے خطبوں کے دوران کھڑے ہو کر بد کلامی تک کیا کرتے تھے، لیکن امیر المومنین نے بیت المال سے ان کا پیسہ منقطع نہیں کیا۔ اس حد تک اختیار دوسروں کو دینا ہوگا، یہ پہلا اصول تھا۔ اور دوسرا اصول جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک لمبی مدت کا ایک منصوبہ ہے یہاں پر۔ میں اس بات کو ذرا سا ذہن سے نزدیک کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا، سوال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کبھی آپ اس حقیقت کے اوپر غور فرمائیے کہ جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد شہادت سیدہ طاہرہ واقع ہوئی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تو ساتھ دینے والے لوگ کتنے تھے؟ کتنے لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایکو کم ہو گئے، ایکو بہت زیادہ، بڑھ دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم جانتے ہیں اس موقع پر اہل بیت کا ساتھ دینے والے 10 افراد بھی نہیں تھے، اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ظلم نہ ہو جو ظلم انجام دیا گیا۔ اگر اس موقع کے اوپر پیش آنے والے واقعات کو آپ سنیں، اور آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں 10 دفعہ انہیں سنا ہوگا، تو کیا آپ نے سنا کہ کوئی وہاں پر مارا گیا؟ کسی کی جان نہیں گئی، کسی نے وہاں پہ ساتھ نہیں دیا۔ تو انسان اپنے ذہن میں سوچنے والا ہے کہ ایک ایسا سخت وقت آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر کہ اس وقت 10 افراد بھی ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ یہ 11 ہجرہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جب آپ تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں تو آپ 60 ہجرہ 61 ہجرہ کے اندر کربلا کے مارکے کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب کربلا کے مارکے کے اندر پہنچتے ہیں تو اگر کوئی 11 ہجرہ میں کہے کہ وہ حادثہ اچانک پیش آیا تھا، مدینہ کے ایک کونے میں پیش آیا تھا، گرچہ کونا نہیں تھا، مسجد نبوی کے ملحقہ علاقے کے اندر پیش آیا تھا، اگر کوئی اس سلسلے میں یہ کہے تو کیا اب بھی یہ کہے گا کہ اس واقعے کا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا؟ 28 اگر رجب کی آخری تاریخوں سے سید الشہداء نے چلنا شروع کیا، وہ مکہ پہنچے اور مکے کے اندر کئی مہینے قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، عین اس وقت جب حاجی مکہ مکرمہ کے اندر حج کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اب بھی کیا کوئی کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا؟ ظاہر ہے کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا۔ پوری دنیا اسلام کو پتہ چل گیا تھا۔ جب پوری دنیا اسلام کو پتہ چلا تھا، اور آخر میں سید الشہداء کا ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمارے پاس جو مشہور ترین روایت ہے وہ 72 شہداء کی ہے، اور اس کے اوپر مختلف محققین نے مختلف تحقیقات کو انجام دیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ سید الشہداء کے لشکر میں مثلاً 200 سے زیادہ افراد تھے، کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ اتنے سے لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا، اور میں آپ سے صرف ایک بات عرض کروں گا، وہ 11 ہجرہ میں اور وہ 61 ہجرہ میں، اور اس وقت آپ کہاں ہیں؟ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر 220 سے زیادہ ممالک ہیں تو شاید 200 ممالک کے اندر یا حسین کی آواز آ رہی ہوگی۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ یہ کام کیسے انجام پایا؟ جبکہ اس دوران میں 250 سال میں اہل بیت تشریف فرما تھے اور 1000 سال سے اوپر ان کی ظاہری تشریف فرمائی اس دنیا کے اندر نہیں تھی، ظاہری طور پر ان کی کوئی پریزنس یہاں پہ نہیں تھی، اس کے باوجود یہ کام انجام پایا. یہ کس طریقے سے انجام پایا؟ اگر دنیا میں کوئی تنظیم 5 آدمیوں سے شروع کرے اور اس مقام تک پہنچے جس میں اس وقت شیعت کڑی ہوئی ہے، اور ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں دنیا کی مضبوط ترین حکومت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے، دنیا کی مضبوط ترین ظلم کے خلاف لڑنے والی تنظیمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ہے. جن ظالموں جابروں کو کوئی 50-50 سال میں شکست نہیں دے سکا تھا، ان کو امیر المومنین کے چاہنے والوں نے شکست دی ہے. اس مقام تک ہم کیسے پہنچے؟ علم اور فضل کا، دینی معلومات کا اور دنیا کی ٹیکنالوجی کا کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے جو اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں نہ ہو. ٹیکنالوجی کا کوئی بھی چیپٹر آپ کہیے، اور اگر آپ مجھ پہ یقین فرمائیں تو آپ مجھے قطعاً مت سوچیے گا کہ میں ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے والا نہیں ہوں. آپ دنیا کی جدید ترین اور ڈیولپ ترین ٹیکنالوجیز کے بارے میں جا کر دیکھیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس یا مہارت کی حد میں ہے یا قابل تحقیق قابل قدر حد کے اندر یقیناً ہمارے پاس موجود ہے. کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ 5 افراد سے؟ مظلومیت سے شروع کیا تھا ہم نے؟ کس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا؟ یہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ کیا یہ کام جو انجام پایا ہے کہ اب ہم دنیا کے 200 ملکوں کے اندر موجود ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حسین کے پرچم سے روک نہیں سکتی ہے؟ دنیا میں اگر کوئی اور تنظیم اس کام کو انجام دیتی تو آپ اسے کیا کہتے؟ کہ پلاننگ کے بغیر کیا یا پلاننگ کے ساتھ کیا؟ کیا یہ کام بغیر پلاننگ کے ہوا ہوگا؟ کس نے پلاننگ کی؟ ہم ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں زان محترم. یہ جو شیپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ممبر ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے خاص انداز میں مجلس منعقد کی ہے، یہ فرقہ عجیب فرقہ ہے. یہ 1400 سال سے اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے. 1400 سال کے اندر کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ ہم نے محرم نہیں منایا. جب کوئی میرے سامنے دنیا کی دوسری قوموں کی تعریف کرتا ہے نا کہ وہ ماسٹر پلانرز ہیں اور ان کی اسٹریٹجک اسٹڈیز اتنی اسٹرانگ ہیں اور اتنی اسٹرانگ ہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں تم کو صرف یہ پتا نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم نے کہاں سے شروع کیا اور ہم کس جگہ تک پہنچے ہیں. اور اس سب کے ساتھ ہم پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی مکاری نہیں کی ہے، ہم نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی دولت کو اپنے حق کے پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی دولت کے ذریعے حق کو نہیں پھیلایا. کس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا؟ اور میں ایک عجیب طریقے سے اس بات کو سوچنا چاہوں گا، کیا اس 1000 سال کے اندر جو غیبت میں گزری ہے، کیا آپ کو پتا چلا کہ آپ کی سینٹرل کمانڈ کہاں پر تھی؟ کیا اس تنظیم کا کوئی ہیڈ آفس آج تک آپ کو نظر آیا کبھی؟ دنیا کی اس پرسرار تحریک کے بارے میں کوئی کیوں نہیں سوچتا؟ اور میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر دوں، شاید دوست نہیں سوچ رہے ہوں گے، دشمنوں نے بہت سوچا ہوگا. دشمنوں نے بہت سوچا ہوگا کہ ان کے اندر یہ جو طاقت ہے، یہ طاقت آئی کہاں سے ہے، یہ طاقت آئی کہاں سے، ان کے اندر سینٹرلائزیشن کس طریقے سے بنا ہے، اور اس سینٹرلائزیشن کو توڑنا کیسے ہے. ان کے اندر یہ جو تحرک ہے، یہ ایک وقت میں گھر سے نکلتے ہیں، ایک نام کے اوپر جان دینے کو تیار ہیں، دنیا کے اندر شدید ترین بربریت اور ظلم ان کے اوپر انجام پایا، آج تک اپنے پرچم کو لیے کھڑے. آپ صدام کے دور کو کم مت سمجھیے گا، اس ظالم و جابر انسان نے کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300-400 لاکھ لوگوں کی جانیں لی ہیں، سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں اس نے. آج تک اس کی گمنام دفن کی ہوئی گمنام لاشیں بوریوں کے بند اندر بند ہوئی بھی اور ہڈیوں کے ٹوٹے ہوئے ڈھانچوں کے ساتھ ہمیں مل رہی ہیں. اس ظالم و جابر انسان کا دور اس ملت عراق میں گزارا ہے. اور مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب اس ظالم کے جانے کے بعد پہلا اربعین ہوا, اور اربعین وہ دن ہوتا ہے جب پورے عراق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے کربلا کے اندر جمع ہوتے ہیں, اور الحمدللہ رب العالمین آج کے دور کی ٹرانسپورٹیشن کی اویلیبلٹی کی وجہ سے پوری دنیا سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں. پوری دنیا سے جو لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں جب یہ ظالم مرا اور پہلا اربعین آیا, چونکہ اس نے اربعین پہ لوگوں کا اجتماع بند کروا دیا تھا, پہلا اربعین آیا تو میں ٹیلی ویژن کے اوپر اربعین کی ٹیلی کاسٹ کو دیکھ رہا تھا, اس کے اندر ایک بینر مجھے نظر آیا جو اربعین کے موقع کے اوپر لگا ہوا تھا. 20 سال کے بعد تقریباً منعقد ہونے والے اربعین میں ایک بینر لگا ہوا تھا اور اس بینر پہ لکھا تھا دیکھ صدام تو مر گیا حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے.
اللهم صل على محمد وآل
محمد.
يا علي
يا علي. اعزائي المحترم, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب ہے. آج ہم میں سے کچھ ہیں جن کے پاس مالی لحاظ سے بھی کچھ وسائل ہیں. اس مکتب نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ میں مظلوم امام کسی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس
اللہم صل علی محمد
فرماتے ہیں اگر پیسہ ہوتا تو ہم سادات جوانوں کی شادیاں کروا دیتے. اس قوم نے یہ مظلوم وقت بھی دیکھا ہے. اور کیا میں زندان شام کے جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مظلومیت بھی دیکھی گئی ہے. ان تمام مظلومیتوں کے بعد اس جگہ پر کیسے پہنچیں, اور اگر میں اس پیرامیٹر کی طرف جاؤں اس حقیقت کی طرف جاؤں تو مجھے پہلی حقیقت یہ رکھنی پڑے گی کہ اس میں لمبی مدت کی ایک اسٹریٹجی ایک پلاننگ بنائی گئی ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. کبھی بھی کم مدت کے اوپر کام نہیں کیا ہے, لمبی مدت کے اوپر کام کیا ہے. اور دوسری بات جو دیکھیے وہ یہ کہ کبھی بھی اصول سے ذرہ برابر انحراف نہیں کیا گیا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور وہ یہ کہ جب تیسری خلافت کے انتخاب کا وقت آیا تو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اور اس کمیٹی کے اندر ووٹنگ کا جو پیٹرن تھا وہ ایسا تھا کہ ایک ایک ووٹ ہر کینڈیڈیٹ کے پاس آ گیا. دو کینڈیڈیٹس تھے اور دونوں کے پاس ایک ایک ووٹ آ گیا, اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا وہ عبد الرحمن بن عوف نے کرنا تھا. عبد الرحمن بن عوف امیر المومنین کے پاس آئے اور انہوں نے ایک جملہ کہا, وہ کہا کہ کیا آپ اللہ کی کتاب نبی کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے؟ امیر المومنین نے واضح جملہ ارشاد فرمایا کہ کتاب خدا پر ہاں, نبی کی سنت پہ یقیناً, لیکن شیخین کی سیرت پر کیوں جبکہ علم زیادہ میرے پاس ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کیوں ان کے اوپر عمل کرتے جبکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ لولا علی یون لہلک عمر, وہ خود کہہ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف یہی سوال لے کر ہونے والے تیسرے خلیفہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کام کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ کروں گا, اور وہ خلافت ان کو دے دی گئی. اب یہاں پر پوچھنے والے ایک سوال کرتے ہیں, کیا حتیٰ خلیفہ ثالث نے اپنی زندگی میں تمام ان اصولوں پہ عمل کیا جو کتاب خدا سنت نبی اور سیرت شیخین تھی؟ نہیں ہوا. کیوں؟ بیت المال خالی ہو گیا, بنی امیہ حکومت پر آ گئی, اور بنی امیہ کے وہ افراد جن کو نبی خدا نے مدینے سے جلاوطن کیا تھا وہ مدینے میں آ کر وزارت کا مقام حاصل کر گئے. مروان بن حکم جو اپنے باپ حکم کے ساتھ مدینے سے باہر نکالا گیا تھا اللہ کے رسول کے حکم سے, وہ مدینے واپس آیا. تو کیا سنت نبی پہ عمل ہوا؟ قطعاً عمل نہیں ہوا. کیا کسی نے خلیفہ ثالث سے بعد میں کہا کہ آپ نے سنت رسول پہ عمل نہیں کیا؟ اب یہاں پہ ایک سوال رکھا جاتا ہے، اگر امیر المومنین کہتے کہ میں کروں گا، نعوذ باللہ خاکم بدہن کہتے کہ میں کروں گا اور نہ کرتے، تو خلیفہ ثالث نے بھی کہا تھا اور نہیں کیا تھا، تو کیا امیر المومنین سے کوئی سوال کرتا؟ کیا خلیفہ ثالث سے بھی کسی نے سوال نہیں کیا، امیر المومنین سے سوال کرتے؟ میں کہہ رہا ہوں سوال کرتے یا نہ کرتے، امیر المومنین کے سامنے صرف ایک حقیقت تھی، علی نے غلط بیانی نہیں کرنی، بس یہ اصول ہے، اور اصول پر ایک ہاں یا نہ کے برابر بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. 250 سال کی زندگی اس بات کی شاہد ہے، کبھی کسی موقع کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ دوسرا اصل ہے ان کی تحریک کا. بس پہلا اصل یہ ہے کہ اختیار ہوگا، اجبار نہیں ہوگا، کسی کو فورس نہیں کریں گے، سب لوگ اپنے ارادے سے آئیں گے. اور دوسرا اصل یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ اصول کی پابندی کریں گے. یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، ہم جب تک ان اصولوں پر نہیں آئیں گے ہم بھی وہ کامیابی کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو ان اصولوں کو چھوڑ کر ہمارے ذہن میں ہو، کبھی وہ کامیابی نصیب نہیں ہوگی، ہمیں انہی اصولوں کی طرف چلنا ہوگا. اور تیسرا جو اصل سمجھ میں آتا ہے وہ انتہائی اہم اصل، اور وہ یہ ہے کہ آپ کم مدت کے مفادات کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیشہ لمبی مدت کے مفادات کو دیکھیں گے. عزیزان محترم، اتنی جو میں نے آپ کو زحمت دی، اب چند جملات چند واقعات ہمیں تاریخ سے دیکھنے پڑیں گے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑے گا امیر المومنین کا طریقہ کار اور اولاد امیر المومنین کا طریقہ کار اس معاملے کے اندر کس طریقے کا تھا، اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اپنی زندگی کے لیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر طریقہ کار کس قسم کا ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر امیر المومنین اور ان کے اولاد کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. درود بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے گا، درود بھیجے محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ محمد محمد محمد، جب بھی کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، تو ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم نہ ہلیں تو کیا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے معاشرے میں جب سب سوچ لیں کہ میرے ہلنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سوچیں میں کیا کام انجام دے سکتا ہوں، بس اس پر غور فرمائیے. ہمیشہ معاشرے کے اندر تحرک اس بات پہ نہیں آتا کہ جب نتیجہ 100% ہوگا تب میں ہلوں گا، تو پھر کوئی کبھی نہیں ہلے گا اور نتیجہ کبھی نصیب نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر حرکت یہ سوچ کر کی جاتی ہے مجھے اپنے حصے کو انجام دینا ہے اور باقی خدا نتیجے کا مالک ہے. آپ کبھی مت سوچئے، مشہور معروف مثال دی جاتی ہے مجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دیکھا گیا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر اس آگ کے اوپر ڈال رہا ہے. کسی نے اس پرندے سے کہا کہ کیا تیری چونچ میں چند قطروں سے ابراہیم کے لیے لگائے جانے والی آگ بجھ جائے گی جس کی حرارت میلوں تک جا رہی تھی؟ اس کا جواب فقط اتنا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے حجت خدا کے دفاع کے لیے. آگ بجھے یا نہ بجھے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری طاقت میں اتنا ہے کہ میری چونچ میں چند قطرے آ سکتے ہیں، میں نے وہ ڈال دینا ہے. آپ ہمیشہ معاشرے کے لیے ایسے سوچیں، مت سوچیں آپ مثال کے طور پر قم جیسا حوض علمیہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، شاید نہ بنا سکیں، لیکن کہ آپ اہل بیت کے علم کا ایک جملہ کسی کو پہنچا سکتے ہیں، ایک جملہ پہنچا دیں. اگر آپ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہے تم شیخ طوسی بنو گے کیا، ظاہر ہے کہ میں نہیں بن پاؤں گا، شیخ طوسی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اہل بیت کے علم سے ایک جملہ تو سیکھ سکتا ہوں، وہ جملہ کیوں نہ سیکھوں. آپ بھی ہمیشہ اس طرح سوچئے، معاشرے کے اندر تحارب دکھائیں، جب ہر آدمی تھوڑا تھوڑا سا عمل انجام دیتا ہے خدا اجتماع کے اندر برکت دیتا ہے پھر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی یہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جگہ بنائیں، اور آپ ابھی اتنی جگہ بنا رہے ہیں، بعد کی شبوں میں میں آپ سے کہوں گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اور جگہ بنے گی، پھر جب آپ سمجھیں گے کہ اب جگہ بننے کے قابل نہیں ہے، پھر بھی جگہ بن جائے گی. یہ خدا کا ایک اصول ہے عجیب، وہ آپ کے دلوں کے اندر وسعت رکھے گا اور آپ اس کام کو انجام دے سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کبھی کام کو کم مدت کے ہدف کے لیے انجام نہیں دیا، ہمیشہ زیادہ مدت کے لیے. اب میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نبی